صفحہ 177 سے فارسی نظم کے بعد اردو حصہ پڑھا جاتا ہے۔ وسوسہ دوم، اگر یہ بھی قبول کر لیں کہ معرفت کی تکمیل کے لیے ایک ایسے الہام کی ضرورت ہے جو کامل اور بے نظیر ہو، تب بھی لازم نہیں آتا کہ خداوند تعالیٰ نے ضرور وہ الہام نازل کیا ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کی دنیا میں بھی انسان کو ضرورت ہے مگر خدا نے وہ ساری ضرورتیں اس کی پوری نہیں کیں۔ مثلاً انسان چاہتا ہے کہ اس کو موت نہ آوے، کبھی مفلس نہ ہو، کبھی بیمار نہ ہو، لیکن اپنی مراد کے برخلاف آخر ایک دن مرتا ہے اور افلاس اور بیماری بھی آتی ہی رہتی ہے۔ جواب، جس حالت میں وہ کامل اور بے نظیر الہام جس کی ہمیں ضرورت تھی موجود ہے، یعنی قرآن شریف جس کی کمالیت اور بے نظیری کے مقابلے پر آج تک کسی نے دم بھی نہیں مارا، تو پھر موجود کو غیر موجود سمجھنا اور اس کی ضرورت کو ایک فرضی ضرورت قرار دینا ان لوگوں کا کام ہے جن کی قوت بینائی جاتی رہی ہے۔ ہاں اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو قرآن شریف کی دلائل بے نظیری اور کمالیت کو، جن کو ہم نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے، توڑ کر دکھلائیے، ورنہ لاجواب رہ کر پھر بھی بولتے رہنا صفت حیا کے مفقود ہونے کی نشانی ہے۔ جس حالت میں ایسا کامل اور بے نظیر الہام آ چکا جس نے بے نظیری کا دعویٰ کرنے سے آپ ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی اس کی بے نظیری کو توڑے اور پھر بلا شبہ الہام کا منکر بنا رہے، تو پھر قبل اس کے جو اس کا کوئی معقول جواب دیں، الہام کی ضرورت کو فرضی ضرورت ہی کہتے رہنا، کیا یہ ایمانداری ہے یا ہٹ دھرمی ہے؟ اور عالم ثانی کو دنیا پر قیاس کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ دنیا کو خدا نے ہمیشہ کے آرام کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہمیشہ کے دکھ کے لیے بنایا ہے، بلکہ اس کے رنج و راحت دونوں گزرنے والی چیزیں ہیں اور ہر یک دور اس کا ختم ہونے والا ہے، لیکن دار آخرت وہ عالم ہے کہ جو راحت دائمی یا قوت دائمی کا مقام ہے، جس کے لیے ہر یک دور اندیش آدمی آپ تکلیف اٹھاتا ہے اور خاتمہ بد سے ڈر کر مشقت تمام طاعت الہی بجا لاتا ہے، عیش و عشرت کو چھوڑتا ہے، شدت و صعوبت کو اختیار کرتا ہے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ اس عالم جاودانی کے مقابلے پر اس مقام فانی کی نظیر پیش کرنا نظر کا گھاٹا ہے یا نہیں؟ وسوسہ سوم، اگر مجرد عقل کے ذریعے سے معرفت تام بہ یقین تام میسر نہ ہو، تب بھی کسی قدر معرفت تو حاصل ہوتی ہے، وہی نجات کے لیے کافی ہے۔ جواب، یہ وسوسہ بالکل متعصبانہ خیال ہے۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ کسی دغدغہ کے بغیر خاتمہ نیک ہو جانا یقین کامل پر موقوف ہے، اور یقین کامل خدا کی بے نظیر کتاب کے بدون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی غلطیوں سے بچے رہنا بجز معرفت کامل ممکن نہیں، اور معرفت کامل بھی الہام کامل کے بغیر غیر ممکن۔ پھر مجرد عقل ناقص کیوں کر نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ بالخصوص وہ طریقہ خدا شناسی جس کو برہمو سماج والوں کی عقل عجیب نے بطبعیت بعض یورپ کے فلاسفروں کے پسند کیا ہے، ایسا خراب اور تردد انگیز ہے کہ اس سے کوئی معرفت کا مرتبہ حاصل ہونا تو کیا امید کی جائے۔ خود وہ انسان کو طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں ڈالتا ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند تعالیٰ کو ایک ایسا پتلا بے جان فرض کر لیا ہے جس سے ساری عزت اور بزرگی اس کی دور ہوتی ہے۔ ان کا مقولہ ہے کہ خدا کے وجود کا پتہ لگ جانا خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ عقل مندوں کی کوششوں سے ظہور میں آیا، اور یوں بیان کرتے ہیں کہ اول اول جب بنی آدم پیدا ہوئے محض بے عقل اور وحشیوں کی طرح تھے، خدا نے اپنے وجود سے کسی کو خبر نہیں دی تھی، پھر رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ ہی خیال آیا کہ کوئی معبود مقرر کریں، اول پہاڑ اور درخت اور دریا وغیرہ کو کہ آس پاس اور ارد گرد کی چیزیں تھیں اپنا خدا ٹھہرایا، پھر کچھ ذرا اوپر چڑھے اور ہوا طوفان وغیرہ کو قادر مطلق خیال کیا، پھر اور بھی آگے قدم بڑھا کر سورج چاند ستاروں کو اپنا رب سمجھ بیٹھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ غور کامل کرنے سے حقیقی خدا کی طرف رجوع لے آئے۔ اب دیکھیے کہ اس تقریر سے خدا تعالیٰ کی ہستی حقیقی پر کس قدر شک پڑتا ہے، اور اس کے حی و قیوم اور مدبر بل ارادہ ہونے کی نسبت کیا کیا بدگمانی عائد ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا نے، جیسا کہ ایک ذات موجود عالم الغیب اور قادر مطلق کا خاصہ ہونا چاہیے، اپنے وجود کی آپ اطلاع نہیں دی، بلکہ یہ سارا منصوبہ انسان ہی کا ہے۔ اسی کے دل میں خود بخود بیٹھے بیٹھے یہ بات گدگدائی کہ کوئی خدا مقرر کریں۔ چنانچہ اس نے کبھی پانی کو خدا بنایا، کبھی درختوں کو، کبھی پتھروں کو، آخر آپ ہی دل میں یہ خیال جما لیا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہیں، خدا کوئی اور ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا یہ اعتقاد انسان کو اس وہم میں نہیں ڈالے گا کہ اگر واقعی طور پر اس خدائے مفروض کا کچھ وجود بھی ہوتا تو وہ کبھی تو ان لوگوں کی طرح جو زندہ اور موجود ہوتے ہیں اپنے وجود سے اطلاع دیتا، بالخصوص جب اس خیال کا پابند دیکھے گا کہ خدا تعالیٰ کو ادھورا اور ناقص یا گونگا تجویز کرنا ٹھیک نہیں بیٹھتا، بلکہ جیسے اس کے لیے دیکھنا، سننا، جاننا وغیرہ صفات کاملہ ضروری ہیں، ایسا ہی اس میں قدرت تکلم بھی پائی جانا ضروری معلوم ہوتی ہے، تو پھر اس حیرت میں پڑے گا کہ اگر کلام کرنے کی قدرت بھی اس میں پائی جاتی ہے تو اس کا ثبوت کہاں ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر وہ کامل کیوں کر ہوا، اور اگر کامل نہیں تو پھر خدا بننے کے لائق کیوں کر ٹھہرا، اور اگر اس کا گونگا ہونا جائز ہے تو پھر کیا وجہ کہ بہرا ہونا یا اندھا ہونا جائز نہیں۔ بس وہ ان شبہات سے صرف الہام پر ایمان لا کر نجات پائے گا، ورنہ جیسے ہزارہا فلاسفر دہریہ پن کے گڑے میں گر کر مر گئے، ایسا ہی وہ بھی گر کر مرے گا۔ اب ہر یک منصف آپ ہی انصاف کرے کہ کیا یہ اعتقاد خدا سے انکار کرانے کی پٹری جمانے والا ہے یا نہیں۔ کیا جس شخص کی نظر میں خدا ایسا کمزور ہے کہ اگر منطقی لوگ پیدا نہ ہوتے تو وہ ہاتھ ہی سے گیا تھا، اس کے ایمان کا بھی کچھ ٹھکانہ ہے؟ نادان لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تو اپنی تمام صفتوں کے ساتھ بندوں کا پرورندہ ہے، نہ بعض صفتوں کے ساتھ۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ بعض صفات کاملہ اس کے بندوں کے کسی کام نہ آویں؟ کیا اس سے زیادہ تر کوئی اور کفر ہوگا کہ یہ کہا جاوے کہ وہ پورا رب العالمین نہیں ہے، بلکہ آدھا یا تیسرا حصہ ہے؟ وسوسہ چہارم۔ اگر تکمیل معرفت الہامی کتاب پر ہی موقوف ہے تو اس صورت میں بہتر یہ تھا کہ تمام بنی آدم کو الہام ہوتا، تا سب لوگ براہ راست مرتبہ کمال معرفت تک پہنچ جاتے اور ربانی فیض کو بلا واسطہ حاصل کر لیتے، کسی دوسرے کی حاجت نہ ہوتی۔ کیونکہ اگر الہام فی نفس ہی ایک جائز الوقوع امر ہے تو پھر ہر یک انسان کا ملہم ہونا جائز ہے، اور اگر نہیں تو پھر کسی فرد کا بھی ملہم ہونا جائز نہیں۔ جواب: صاحب الہام ہونے میں استعداد اور قابلیت شرط ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص خدا تعالیٰ کا پیغمبر بن جائے اور ہر یک پر حقانی وہی نازل ہو جایا کرے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ ہی اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ الْأَنْعَام 125، الجزء نمبر 8۔ یعنی جس وقت قرآن کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی نشانی کفار کو دکھلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک خود ہم پر ہی کتاب الہی نازل نہ ہو تب تک ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ کس جگہ اور کس محل پر رسالت کو رکھنا چاہیے، یعنی قابل اور ناقابل اسے معلوم ہے، اور اسی پر فیضان الہام کرتا ہے کہ جو جوہر قابل ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حکیم مطلق نے افراد بشریہ کو بوجہ مصالحہ مختلفہ مختلف طوروں پر پیدا کیا ہے، اور تمام بنی آدم کا سلسلہ فطرت ایک ایسے خط سے مشابہ رکھا ہے جس کی ایک طرف نہایت ارتفاع پر واقع ہو اور دوسری طرف نہایت انخفاض پر۔ تا طرف ارتفاع میں وہ نفوس صافیاں ہیں جن کی استعدادیں حسب مراتب متفاوتہ کامل درجے پر ہیں، اور طرف انخفاض میں وہ نفوس ہیں جن کو اس سلسلے میں ایسی پست جگہ ملی ہے کہ حیوانات لا یاکل کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں، اور درمیان میں وہ نفوس ہیں جو عقل وغیرہ میں درمیان کے درجے میں ہیں، اور اس کے اس بات کے لیے مشاہدہ افراد مختلفۃ الاستعداد کافی دلیل ہے، کیونکہ کوئی عاقل سے انکار نہیں کر سکتا کہ افراد بشریہ عقل کے روح سے تقویٰ اور خدا ترسی کے لحاظ سے محبت الہیہ کی وجہ سے مختلف مدارج پر پڑی ہوئی ہیں، اور جس طرح قدرتی واقعات سے کوئی خوبصورت پیدا ہوتا ہے، کوئی بدصورت، کوئی سجاکھا، کوئی اندھا، کوئی ضعیف البصر، کوئی قوی البصر، کوئی تام الخلقت، اسی طرح قوائے دماغیہ اور انوار قلبیہ کا تفاوت مراتب بھی مشہود اور محسوس ہے۔ ہاں یہ سچ بات ہے کہ ہر یک فرد بشر بشرطے کے نرا مخبت الحواس اور مسلوب العقل نہ ہو، عقل میں، تقویٰ میں، محبت الہیہ میں ترقی کر سکتا ہے، مگر اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی نفس اپنے دائرہ قابلیت سے زیادہ ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو اپنے قوائے دماغیہ میں من حیث الفطرت نہایت کمزور ہے، مثلا فرض کرو کہ ایک ایسا ادھورا آدمی ہے جس کو ہمارے ملک عوام الناس دولے شاہ کا چوہا کہا کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اگرچہ اس کی تعلیم و تربیت میں کیسی ہی کوشش و محنت کی جائے اور خواہ کیسا ہی کوئی بڑا فلسفر اس کا تعلیق بنایا جاوے، لیکن تب بھی وہ اس فطرتی حد سے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے زیادہ ترقی کرنے پر قادر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باعث تنگی دائرہ قابلیت ان مراتب عالیہ تک ہرگز پہنچ نہیں سکتا جن تک ایک وسیع القوا آدمی پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ میں باور نہیں کر سکتا کہ کوئی عاقل اس میں غور کر کے پھر اس سے منکر رہے، ہاں جو شخص ربقۂ عقل سے قطعاً منخلے ہو۔ اگر وہ منکر ہو تو کچھ تعجب نہیں، ظاہر ہے کہ اگر تفاوت فی العقول نہ ہو تو فہم علوم میں کیوں اختلاف پایا جاوے، کیوں بعض اذہان بعضوں پر سبقت لے جائیں، حالانکہ جو لوگ تعلیم و تربیت کا پیشہ رکھتے ہیں وہ اس امر کو خوب سمجھتے ہوں گے کہ بعض طالب العلم ایسے ذکی الطبع ہوتے ہیں کہ ادنا رمز اور اشارت سے مطلب کو پا جاتے ہیں، اور بعض ایسے بیدار مغز کہ خود اپنی طبع سے عمدہ عمدہ باتیں نکالتے ہیں، اور بعضوں کی طبیعتیں اصل فطرت سے کچھ ایسی غبی و بلید واقع ہوتی ہیں کہ ہزار تم ان سے مغزنی کرو، کیسا ہی کھول کر سمجھاؤ، بات کو نہیں سمجھتے، اور اگر تاب شدید کے بعد کچھ سمجھے بھی تو پھر حافظہ ندارت، ایسے جلد بھولتے ہیں جیسے پانی کا نقش مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قوائے اخلاقیہ اور انوار قلبیہ میں بغایت درجہ تفاوت پایا جاتا ہے، ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور ایک ہی استاد سے تربیت پاتے ہیں، پر کوئی ان میں سے سلیم الطبع اور نیک ذات نکلتا ہے اور کوئی خبیث اور شریر النفس، اور کوئی بزدل اور کوئی شجاع، اور کوئی غیور اور کوئی بےغیرت۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریر النفس بھی واض و نصیحت سے کسی قدر صلاحیت پر آ جاتا ہے، کبھی بزدل بھی بوجہ کسی نفسانی تما کے کچھ دلیری ظاہر کرتا ہے، جس سے کم تجربہ آدمی اس غلطی میں پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کوئی نفس اپنی قابلیت کی حد سے آگے قدم نہیں رکھتا، اگر کچھ ترقی کرتا ہے تو اسی دائرے کے اندر اندر کرتا ہے جو اس کی فطرتی طاقتوں کا دائرہ ہے۔ بہت سے کم فہم لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا ہے کہ قوائے فطرتیہ بذریعہ ریاضات مناسبہ اپنی پیدائشی اندازے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ تر محمل اور دور از عقل عیسائیوں کا قول ہے کہ صرف مسیح کو خدا ماننے سے انسان کی فطرت منقلب ہو جاتی ہے، اور گو کیسا ہی کوئی من حیث الخلقت قوائے سبعیہ یا قوائے شہویہ کا مغلوب ہو، یا قوت عقلیہ میں ضعیف ہو، وہ فقط حضرت عیسیٰ کو خدائے تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا کہنے سے اپنی جبلی حالت چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے خیالات انہی لوگوں کے دل میں اٹھتے ہیں جنہوں نے علوم طبعی اور طبابت میں کبھی غور نہیں کی، یا جن کی آنکھیں فرط تعصب اور مخلوق پرستی سے اندھی ہو گئی ہیں۔ ورنہ طبائع مختلفہ کا مسئلہ یہاں تک ثابت ہے کہ حکماء نے جب اس بارے میں تحقیق کی تو متواتر تجربوں سے ان پر یہ امر کھل گیا کہ بزدل یا شجاع ہونا اور طبعاً ممسک ہونا یا سخی ہونا، اور ضعیف العقل یا قوی العقل ہونا، اور دنی الہمت یا رفیع الہمت ہونا، اور بردبار یا مغلوب الغضب ہونا، اور فاسد الخیال یا صالح الخیال ہونا، یہ اس قسم کے عوارض نہیں ہیں کہ سرسری اور اتفاقی ہوں، بلکہ سانع قدیم نے بنی آدم کی کیفیت مواد اور کمیت اخلاط اور سینہ اور دل اور کھوپری کی وضع خلقت میں مختلف طور پر طرح طرح کے فرق رکھے ہیں۔ انہی فرقوں کے باعث سے افراد انسانی کی قوا اخلاقیہ اور عقلیہ میں فرق بیان نظر آتا ہے۔ اس قدیم رائے کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ان کا بھی یہ قول ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کی کھوپریوں کو جب غور سے دیکھا گیا تو ان کی وضع ترکیب ایسی پائی گئی جو اسی فرقہ فاسد الخیال سے مخصوص ہے۔ بعض یونانیوں نے اس سے بھی کچھ بڑھ کر لکھا ہے۔ بعض گردن اور آنکھ اور پیشانی اور ناک اور دوسرے کئی اعضاء سے بھی اندرونی حالات کا استنباط کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ثابت ہو چکا ہے اور اس کے ماننے سے کچھ چارہ نہیں کہ بنی آدم کا خلقی اور عقلی استعدادوں میں فطرتی تفاوت واقع ہے، اور ہر یک نفس کسی قدر صلاحیت کی طرف تو قدم رکھتا ہے مگر اپنی قابلیت کے دائرے سے زیادہ نہیں۔ شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ خدا نے اعتقاد توحید کو سب انسانوں میں فطرتی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، الروم 31 الجزء نمبر 21۔ یعنی توحید پر قائم ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے جس پر انسانی پیدائش کی بنیاد ہے۔ اور نیز فرمایا، الستو بربکم قالوا بلا، الاعراف 173 الجزء نمبر 9۔ یعنی ہر یک روح نے ربوبیت الہیہ کا اقرار کیا، کسی نے انکار نہ کیا، یہ بھی فطرتی اقرار کی طرف اشارہ ہے۔ اور نیز فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الزاریات 57 الجزء نمبر 27۔ یعنی میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری پرستش کریں، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پرستش الہی ایک فطرتی امر ہے۔ بس جب توحید الہی اور پرستش الہی سب بنی آدم کے لیے فطرتی امر ہوا اور کوئی آدمی سرکشی اور بے ایمانی کے لیے پیدا نہ کیا گیا، تو پھر جو امور برخلاف خدا دانی اور خدا ترسی ہیں کیوں کر فطرتی امر ہو سکتے ہیں؟